بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الحسان تعلق بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ورهم بعد كرهيتي آخر قاعدة كتعلق سي في اشتمال كثير من الفاظ القرآن على جوامع المعاني. يقول ما يجيب هنس الالفاظ وجامع معاني كو مشتمل هي. ورم بوجهت الله تعالى كيس فرمان پر الله تعالى كإرشاد هي سورة الرعد آية نمبر 21 میں، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شاهد یہ ہے، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یصلون ما امر الله به ان یوصل. قاعدہ کیا ہے، کم الفاظ ہیں وسیع معنی ہے. اللہ تعالی نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ عام طور پہ صلۃ الارحام، صلۃ الرحمیہ کیا نہیں، رشتے کو جوڑنا. کیونکہ رشتہ کو توڑنا جو ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو جوڑنے کا جو الفاظ ہے یہاں پہ، کیا وہ صرف صلۃ الرحام کی حد تک ہے؟ تو پھر سے وسیع معنی تو نہ ہوا نا، معنی تو متعین ہو گیا صلۃ الرحام. لیکن رشتہ داروں کو حق ہے کہ اس رشتے کو جوڑا جائے، صلہ رحمی کرنا. اس سے بڑھ کر حق والدین کا ہے، احسان الوالدین، یہ احسان کو جوڑنا. ان سے بڑھ کر وقت حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق جو ہے اس سے جڑ جانا، اس کو جوڑنا. کیا ہے؟ ایمان ہے، محبت ہے، الی آخرہ. اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کے ہے. تو اس میں ہر اس چیز کو جوڑنا شامل ہے جس کو جوڑنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور تمام حقوق کی ادائیگی اس آیت کے اس حصے میں موجود ہے. توحید کا حق اللہ تعالیٰ کا، صحیح عقیدے کا حق یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ارکان ایمان پر ایمان، اور صحیح عقیدہ، کیونکہ اس سب سے جڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے. اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوکی اس میں شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے. صلہ رحمی بھی جو اصل معنی ہے صلت کا، وہ بھی ہے. پھر جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہو، وہ حق بھی جوڑتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی جوڑتا ہو، والدین کا اور رشتہ داروں کا، لیکن اہل ایمان سے اس حق کو اور اس تعلق کو توڑتا ہو، تو بات تو درست نہیں ہے نا. تو اس لیے ان سب کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. اچھا، کیسے ممکن ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے؟ وہ یخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس حق کو صرف وہ ادا کر سکتا ہے جو جس کے دل میں رب کی خشیت ہو. ویخافون سوء الحساب، اور سوء حساب سے بھی ڈرتے ہیں. دیکھیں لفظ دو ہیں، اردو میں ترجمہ ہے ڈرتے ہیں ڈرتے، یخشون یخافون، فرق کیا ہے خوف اور خشیہ میں؟ علم، بارک اللہ، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یخاف نہیں ہے. جو علم کی بنیاد پر رب سے ڈرتا ہے وہ خشیت کرتا ہے، اور جو عام ڈر ہے اسے خوف کہتے ہیں. تو رب کے تعلق سے بات ہوئی تو لفظ خشیہ کا ہے. جب اس ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں اور رب کی معرفت رکھتے ہیں، علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور جتنی آپ کی خشیت میں کمزوری ہوگی، اتنی ہی ان چیزوں کو جوڑنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. سورة الشورى آية نمبر 40. وجزاء سيئة سيئة مثلها اور برائی کی جزا اس جیسی برائی ہے, برائی کا بدل برائی اس کے برابر ہے, کوئی بھی ہو, بدلہ لینا ہے, کسی کو سزا دینی ہے, زیادتی سے کام نہیں لینا ہے, برابر کا بدلہ ہے. یہ حق ہے, انصاف یہی ہے کہ نہیں, کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے, آپ نے بدلے میں اس کے برابر کی اپنا حق لے لیا ہے, کیونکہ زیادتی کے بدلے زیادتی نہیں ہوتا, یعنی زیادتی کیے تو میں نے بھی زیادتی کی اس کے جواب میں, نہیں, زیادتی کا جواب انصاف ہوتا ہے, آپ نے بھی انصاف سے کام لے کے اپنا جو حق ہے وہ لے لیا ہے. اس تعلق سے یاد رکھیں سزا دینے کے تین مرتبے ہیں, سورہ شورا کی اس پیاری آیت میں تین مرتبے موجود ہیں. کیونکہ جب آپ کوئی آپ پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے تین مرتبے ہیں. پہلا ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے برابر کا, جزا سیئۃ سیئۃ مثلہا, برابر کا ہو گیا نا. دوسرا اسے درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے کہ نہیں بدلہ لینا. تیسرا ہے زیادتی کرنا, ظلم کرنا. تین مرتبے ہیں کہ نہیں, چوتھا کوئی ہے؟ دیکھیں تین موجود ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, کون سا مرتبہ ہے؟ پہلا بدلہ لے لیا برابر کا. دوسرا ہے جو سب سے بڑا مرتبہ ہے, کیا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله, جس نے درگزر کیا لیکن شرط کیا ہے؟ اصلح, اصلاح ہے. اصلاح نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اصلاح کس میں ہے؟ جب وہ اپنی اس برائی سے رک جائے, زیادتی اس نے کی ہے, اگر آپ درگزر کر لیتے ہو اس میں اصلاح کا پہلو نہ ہو اور زیادتی کرتا رہے گا تو یہاں پہ معاف نہیں کرنا. معاف کرنا ہے تو پھر اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. اصلاح نہیں ہے تو معافی بھی نہیں ہے, پھر سزا اس کو دلواؤ, بھی بھی لیا زیادتی نہیں. اچھا تیسرا کہاں پہ ہے؟ انہ لا یحب الظالمین, بشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, یعنی ظلم زیادتی کی تو بات ہی نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, صرف اس کے قریب تک نہ جانا. تمہارے پاس دو راستے ہیں, کسی بھی زیادتی کرنے والے سے اپنا حق لینے کے لیے, ایک انصاف ہے, جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, یا درگزر کرنے, معاف کرنے اگر اصلاح کا اس میں پہلو ہو, اور تیسرا یہ ہے کبھی ظلم زیادتی نہ کرنا. یعنی کسی نے زیادتی کی, آپ پہ زیادتی کی ہے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نقصان پہنچاؤ گے, کرنا چاہیے بدلہ لینا چاہیے؟ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الظالمین, انہ لا يحب الظالمین, سبحان اللہ. کیونکہ اس میں اصلاح کا پہلو تو نہیں ہے نا. دیکھیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں خفیہ طریقے سے, کچھ بھی چال کر کے, اس سے نقصان زیادہ ہوگا تو زیادتی ہو جائے گی. اچھا اس میں ہوتا کیا, ہونا کیا چاہیے؟ آج کے دیکھیں بعض لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ بدلے سے مراد یہ ہے کہ جا کے مارنا پیٹنا شروع کر دو. آج عدالتیں موجود ہیں, قانون موجود ہے, یا کسی آپ کے چوری کی, جا کے اس گھر چوری کر لو, یہ مطلب ہے؟ کسی نے آپ پر اٹیک کیا ہے اور کوئی زخم لگا دیا, آپ جا کے اس کو اتنے زخم لگا دو. عدالت میں جا کے آپ نے کیس کرنا ہے, کمپلینٹ کرنی ہے, اور جو ادارے ہیں جو خاص بنائے گئے ہیں معاشرے کے تحفظ کے لیے, وہ ادارے اس پہ کام کرتے ہیں. بعض لوگ ایف آئی آر میں بہت ظلم زیادتی سے کام لیتے ہیں اور ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو جس کا تعلق ہی نہیں ہے. ایک بندے نے کسی کو کوئی غلطی کی ہے یا جرم کیا ہے, دس لوگوں کے اور نام بھی شامل کر دیتے ہیں صرف اس کو سبق کہتے ہیں, سبق سکھانے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہے. انہ لا یحب الظالمین, وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, یہ ہے اس میں. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں نظام بگڑا ہوا ہے, اس نے کہاں کوئی سزا دینی ہے, آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر قانون سزا نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ سزا دینے والے بن جائیں, آپ بھی مجرم برابر کے ہو جاؤ گے یا اس سے بڑھ کر مجرم ہو جاؤ گے. تو پھر حق کہاں سے لو؟ اللہ تعالیٰ سے لو. قیامت کے دن تو حق ضائع ہوگا کبھی, تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ زیادتی سے سدھرے گا کیا؟ اس نے زیادتی کی ہے, آپ اسے بڑھ کر زیادتی کریں گے, کیسے سدھرے گا معاشرہ؟ کبھی نہیں سدھرے گا معاشرہ. سدھرے گا کیسے؟ معاشرہ سدھرے گا ایمان سے, تقویٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, آپ کے حسن اخلاق سے, آپ کے اچھے کردار سے, آپ کی ظلم اور زیادتی سے رکنے سے. اس نے آپ پر ظلم کیا, آپ نے اسے بڑا ظلم کر لیا, اس نے زیادتی کو اسے بڑے, آپ نے زیادتی میں جواب دے دیا, بے عدالتی پولیس ملی ہوئی ہے, رشوت لیتی فلاتی, آپ اسے ذمہ دار ہیں کیا؟ آپ رشوت نہ دیں, وہ دیتا وہ جانے, اسے رب کا حساب دینا ہے نا. غریب کا معاشرہ کو اگر سدھارنا ہے تو اپنے آپ سے ابتدا کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے کچھ حق چھوڑنے پڑیں گے. عجیب معاشرہ ہے نا, یہاں پر لوگ تب خوش ہوتے ہیں. دیکھو آپ تھوڑا سا مثال دوں چھوٹی سی آپ کو, کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں بھائی کام کے لیے ہم تھک جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یا کام نہیں ملتا, مشکل سے کام ملا ہے. آپ جب اپنے کام سے کچھ زیادہ تھوڑا کام کرتے ہیں, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے نا آج کل, جیسے کہ ڈیمولیشن ہو رہی ہے یہاں پر, کافی نئی چینجز آ رہی ہیں, لوگ پریشان, پھر کہیں پہ کوئی کام مل جاتا ہے یار, اگر ہم تھوڑا سا زیادہ کام کرتے ہیں, اپنے کام سے کچھ زیادہ کرتے ہیں, تو پھر سیکیورٹی ہے جاب میں, اگر کچھ کمی کر دیتے ہیں, اپنے برابر بھی کام کر لیں نا اپنا حصے کا, تب کیوں سیکیورٹی جاب کی نہیں, کسی اور کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اب معاشرہ ایسے ہو گیا ہے, آپ کو اپنا کچھ حق چھوڑنا پڑتا ہے تھوڑا سا, تاکہ آپ اپنا جو اکثر حق ہے وہ لے لیں. یعنی اگر آپ مکمل چیز حاصل نہیں کر سکتے, تو کم سے کم کچھ تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے. آپ نے زیادتی نہیں کرنی, آپ نے بے شک اپنا کچھ حق چھوڑنا ہے, تاکہ زیادتی نہ ہو آپ سے, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ورنہ انصاف کیا, آپ نے انصاف سے کام لینا ہے, اپنے آپ کو جو حق ہے وہ لینا ہے. میں یہ بات کروں, بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کو اپنے حق سے کوئی تھوڑا سا دستبردار ہونا پڑتا ہے, جو آپ کا حق ہے شرعاً بھی قانوناً بھی, تاکہ آپ کا معاملہ سیدھا رہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے لات مار دیا اسے نوکری کو, جس میں ہمیں تنگ کرتے ہیں, مارو لات ابھی تو انہیں, پھر چھ مہینے سے ڈھونڈ رہے بھی اور کچھ ملا نہیں اسے, تو بہتر ہی تھا تھوڑا سا اپنا جیسے مشورہ دیا تھا ابھی تھوڑا سا کم کر دو. کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک تھی, بس ابھی کریں گے, ابھی ملے گی تو کریں گے نا پھر. تو بعض جوان ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے جوش میں آ جاتے ہیں, جلد بازی میں آ جاتے ہیں, اور کافی ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا آٹھ گھنٹے کا, ساڑھے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں, نو گھنٹے لگ جاتے ہیں. یار ہمیں بھی کبھی دس گھنٹے لگ جاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ہو جاتا ہے کبھی. ہاں اچھا, وہ پھر ڈنڈی مار لیتے ہیں بعض آفس میں بیٹھے بیٹھے, کبھی نکل پڑے, کیونکہ جو جن کا میدانی کام ہوتا ہے نا خاص طور پہ, وہ بڑی ذاتی سے کام کرتے ہیں. کبھی جا کے کسی کو جا کے مل لیا, کبھی کوئی اور جگہ پہ چلے گئے, پیٹرول کمپنی کی گاڑی کا ہے, مرضی ضائع ہو رہا ہے. میرے آپ ذمہ دار ہیں, آپ بغیر پرمیشن کے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کے کام کے حصے میں نہیں ہے. اگر آپ زیادتی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے کچھ زیادہ کام کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. جبکہ زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے, آپ نے وہی کرنا جو آپ کے حصے میں ہے. لیکن بعض اوقات میں کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنا مکمل حق لینے کے لیے تھوڑے سے حق کی قربانی دینی پڑتی ہے, تاکہ گاڑی چلتی رہے جیسے کہتے ہیں. اگر معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو اپنے آپ سے ابتدا ہوگی, اور جب آپ ظلم زیادتی سے رکیں گے, میں رکوں گا, آپ اور آپ ہم سب رک جائیں گے, تو یقین معاشرے میں بھی جو ظلم زیادتی وہ بھی کم ہوگا. لیکن اگر ہم بدلے میں, اگر وہ اس نے زیادتی کی, اس نے بھی کیا, ہم بھی جواب میں وہی کر راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو قانونی نظام ہے, جو پکڑ دھکڑ کا معاملہ, جو پولیس وغیرہ ہے, وہ ٹھیک کام نہیں کرتی, وہ رشوت لیتی ہے, وہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, لمبے کھینچتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, میں نے بھی وہی راستہ اختیار کرنا, تو پھر معاشرہ کہاں سدھرے گا, کب سدھرے گا؟ تو کوئی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے نا, اگر وہ نہیں ڈرتا تو ہم ڈر جائیں یار اللہ تعالیٰ سے. اور اس طریقے سے دو آیتیں اور شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 126 میں, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اگر تم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, تو ویسی سزا ہو جیسے تمہیں سزا دی گئی ہے. وہی بات برابر ہے کہ نہیں؟ اچھا آگے بڑے پیارا پیغام ہے, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر تم صبر کر لو تو وہ صبر کرنے والے کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں اور تمہارا صبر اللہ تعالیٰ سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ پریشان نہ ہو اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے تنگی میں کبھی نہ ہو. آپ کو سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ الذین اتقوا، جو متقین ہیں، تقوا والے ہیں، اور وہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں. صبر اور تقوا آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ محسنین، جو سب سے بڑا مرتبہ ہے دین اسلام کا، احسان کا مرتبہ ہے. اور یہ پتہ کس کے تعلق سے آ رہا ہے؟ کس سیاق و سباق میں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ہم بات کرتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. وہ کئی بیچ میں کچھ مسئلے ہوئے تھے اور کئی ساتھی بھائی آپ سے مخالفت کرنے والوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ہمیں ایک سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آخری جو آیات ہیں. اور میری یہ نصیحت ہے، گزارش بھی ہے ہر اس طالب علم سے جو دعوت کے کام میں منسلک ہے، ذرا غور کریں ان آخری چار پانچ آیات پر. دیکھیں، جو بھی کسی کو نصیحت کرتا ہے، کیونکہ نصیحت میں اصلاح کا پہلو ہے اور اس میں امر معروف و نہی عن منکر دونوں شامل ہیں. آپ بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں. جب برائی سے آپ روکتے ہیں تو مخالفت ہوگی. جب مخالفت ہوگی تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں دعوت تبلیغ میں قدم بڑھاؤں گا اور مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور میں صبر معاملہ آسان ہو جائے گا اور یہ ہوگا، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا. سب سے مشکل پتہ ہے کام یہ دعوت اور تبلیغ کا ہے، اور آسان اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. ان آیات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں سے. مخاطب کون ہے؟ ادعو انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے اس میں شامل ہے، کیونکہ تبعا اور اتباعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں. وہ شرف ہے، ہر امتی کا شرف ہے کہ وہ اتباع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف؟ بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. حکمت سے، اور حکمت میں جلد بازی نہیں ہوتی، اپنی منمانی نہیں ہوتی. حکمت علم کے نور کی اساس ہے، بصیرت کی بنیاد پر. کہاں پر کون سی کب بات کرنی ہے، کہاں پر نہیں بات کرنی، کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے، یہ سب متعین اس حکمت کے لفظ میں موجود ہے. یعنی اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بس کود پڑو میدان میں، نہیں، کودا نہیں جاتا میدان میں، حکمت سے کام لیا جاتا ہے. یہ دعوت الانبیاء، یہ جس کہتے ہیں انبیاء کمیشن کہا جاتا ہے، یہ منہج الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حکمت سب سے پہلے ہے، اور حکمت میں چند اچھے الفاظ، جو خیر چاہتے وہ قبول کر لے گا. اگر یہ کام نہ کرے، اس کے ساتھ موعظۃ الحسنہ، ایسے اچھے الفاظ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے ہوں، رغبت الرحبت دونوں شامل ہوں. اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بھی نہیں سمجھتے اور آپ سے جدال پر اتر آتے ہیں، بحث و بحث پر اتر آتے ہیں. لگتے زیادہ ہیں، کم یہ معاشرے میں لگتے زیادہ ہیں، کہ ہمارے ارد گرد اکثر یہ چلتا رہتا ہے طالب علم میں. لیکن آپ پوری امت میں دیکھیں، پورے معاشرے میں دیکھیں، کتنے لوگ آپ سے روڈ پہ چلتے چلتے نصیحت کرتے ہو، بحث کرتے ہیں آپ سے؟ بہت کم ہیں، اکثر تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں، بہت کم. اگر کچھ جدال کرے تو کیا کر رہے ہیں؟ جادل ہم ان کی طرح جیسے وہ کرتے ہیں. وہ جاہل ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ بالتی ہی احسن. یار مانتے نہیں ہیں، ہدایت دینا ہمارے پاس کی بات ہے، گمراہ پہ رہنا چاہتا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس لیے آگے کیا فرمایا ان ربکم بالمهتدین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون راہ راست پر ہے، کون گمراہ ہے، کون گمراہ پہ رہنا چاہتا ہے. دیکھیں ہماری دعوت جو ہے وہ لازمی نہیں کہ ہم نے پکڑ کے لوگوں راہ راست پہ لے کے آنا ہے، نتیجہ رزلٹ ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ اللہ نے ہم سے نتیجہ نہیں مانگا کہ جب تک یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ ہو جائے تم نے دعوت دیتے رہنا ہے، اور جب تک اتنی پرسنٹ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے تو تم نے اتنی پرسنٹ کام کرنا ہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. پھر آگے فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سزا ملے گی، تکلیفی ہوگی، لوگ مخالفت کریں گے، اگر جواب دینا ہے تو کیسے دینا ہے، سزا کیسے دینی ہے؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس سے بڑا درجہ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دعوت اور تبلیغ میں اور اس کی کامیابی میں ایک بہت بڑا راز ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یقیناً صبر میں ہمیشہ خیر ہے، دیکھ لیں آپ، اور جلد بازی میں ہمیشہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے. کئی علماء ہیں فتنے آتے ہیں خاموشی سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، کہتے فلان خاموش ہے، فلان خاموش ہے، باتیں شب بمباز کے تعلق سے کتنی لوگوں نے باتیں کی تھی، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ تباہی مچ رہی ہے معاشرے، وہ ہو رہا ہے، یہ کیسے علماء ہیں، یہ علماء سلاطین ہیں، فلاں ہیں، اپنا کام کرتے ہیں نصیحت کا جو حق ادا کرتے ہیں شرعاً، وہ ہم سے آپ سے زیادہ شریعت کے علم کو جانتے ہیں، اور صبر سے کام لیتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. تو طالب علم کو چاہیے کہ ان آیات پہ ذرا غور کر لیں، جو سورۃ النحل کی آخری آیات ہیں، ادعو اسم ربک کے لے کے آخر تک محسنون تک دیکھ لیں آپ، اتنی پیارے آپ کو، تھوڑے غور فکر کر لیں، واجب پورے ہفتے میں پورا دیکھ لیں آرام سے، والله اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور میں حیران کہ طلاب علم جو دعوت تبلیغ خاص طور پہ جو منسلک ہیں وہ ان آیات سے کہاں پہ ہیں، یعنی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور کتنے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، جو کرنا چاہے تھے کیا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا. سبحان اللہ. ان کا مکر، ان کا فریب، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں سب انہی پر واپس لوٹے گا، بات وقت کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین 13 سال مکہ میں اور پھر 10 سال مدینہ میں، وقت لگا ہے نا، یہ نہیں کہ فوراً بس یوں ایک چٹکی بجائے اور سب تہس نہس ہو جائے، ایسے کہاں ہوتا ہے. اللہ کی حکمت ہے، یعنی ان مخالفین کو بھی موقع ہے اپنے محاسبہ کر کے توبہ کرنے کا، اور آپ کے لیے بھی بلندی درجات ہے کہ نہیں، گناہ کفارہ ہے کہ نہیں، آپ صبر کرتے رہتے ہیں اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں، ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون، تقویٰ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. صبر یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھنے کا مطلب نام نہیں ہے کہ بس خاموشی سے بیٹھیں، صبر یہ سے نہیں کہتے. صبر کے ساتھ تقویٰ نہیں تو کیا فائدہ صبر کا؟ صبر میں آپ نے اپنے تقویٰ کو مضبوط کر، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، پھر جا کے احسان کا درجہ ملتا ہے اور آپ کے سارے معاملات واللہ سیدھے ہو جاتے ہیں. جو بھی مشکلات ہیں آپ کو رنجن ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل تو ضرور آئے گی نا، یہ یقینی بات ہے. تیسری آیت جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کی ہے امام صاحب نے، اس سے ملتی جلتی، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، سورة البقرة 194 بات ہو رہی ہے. اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ہمیشہ دیکھیں مثل مثل کیوں ہے؟ بھائی زیادتی آپ نے کرنی نہیں ہے کسی صورت میں. واتقوا الله، تقوی کیوں بار بار آ رہا ہے؟ کیونکہ تقوی نہیں تو زیادتی آپ سے بھی ہو جائے گی، یاد رکھیں. آپ کو کیا کنٹرول کرے گا آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کو حد کے اندر کیا چیز رکھے گی جو اس کے پاس ہے جس نے زیادتی کی ہے؟ دیکھو وجہ تو ہے نا، جو جس نے آپ پر زیادتی کی اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ تقوی کی. زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، آپ نے بدن وہی کام کیا ہے، تو پھر دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں؟ دیکھو معاشرے کو سدھارنے کا، بہتر کرنے کا کتنے خوبصورت پیغامات موجود ہیں. زیادتی کی ہے، آپ نے اس کے برابر کے اس کا بدلہ لینا ہے. بمثل ما، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واعلموا، خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. آپ نے اگر بدلہ نہیں بھی لیا ہے تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کتنے بڑا شرف ہے یار کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بیچ میں کوئی ایک حال، ایک دیوار بنا لو جو اللہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے، جس میں ایمان، توحید، اتباع سنت، یہ اساسیات اور بنیادی باتیں ہیں. یعنی ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان، جسے ہم دو لفظوں میں سلف صحیح کے اتباع میں احسان کرنے والا شخص جو ہے، اس کے لیے آسان ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا. دیکھیں بات دعوے کی نہیں ہے، کرنے کو مطلب ہاں دیکھیں گے تو کریں گے. اگر تقوی نہیں ہے نا، اگر صحیح آپ کا منہج نہیں، تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا بعض لوگ زیادتی کر کے پھر زیادتی کرتے ہیں، عجب بات ہے. آپ پر کوئی تہمت ہے، آپ تہمت کا ازالہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس نے یہ غلط کی، تو اس نے وہ بھی کہتے کہتے ہیں کہتے اس سے زیادتی کر رہا ہے. اگر آپ تہمت کا ازالہ نہ کرے تو یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے کیا؟ تہمت کا ازالہ تو حق بنتا ہے آپ کا نا. آپ صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور مزید تہمتیں لگاتے ہیں، پھر خاموشی کرتے ہیں، پھر اور تہمتیں لگاتے ہیں، جب ڈھیر بن جاتا ہے پھر ازالہ کرتے کہ دیکھ یہ زیادتی کر رہا ہے. زیادتی پتہ ہوتی ہے شرعاً و عقلاً، سب جانتے ہیں زیادتی کیا ہوتی ہے. اپنے جھوٹ دھوکے سے کام نہیں لینا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، زیادتی کے زیادتی سے نہیں لینا. ہاں انہوں جھوٹ باندھا، آپ جھوٹ ہاں بولیں گے اوپر، آپ کس تہمت لگے جھوٹ باندھا ہے. زیادتی تب ہوتے اگر آپ بھی وہی راستہ اختیار کریں کہ ان پر بھی جھوٹ اور تہمت لگا دیں، پھر تو زیادتی ہو گئے نا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پر تہمت لگے اس کا ازالہ کریں کہ یہ غلط ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے، بات ختم ہو گئی نا. اگر زیادتی تب ہوتی ہے کہ اگر آپ ان پر بھی کوئی تہمت لگا دیں جس نے آپ پر زیادتی کی ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیسے زیادتی ہے اگر آپ صرف اپنے تہمت کا ازالہ کر کے دیکھیں یہ زیادتی کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آج کے درس میں آخری آیت پہ بات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الى آخر سورة الإسراء نمبر 9. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. لفظ اقوم ہے، ایک لفظ ہے، یعنی قرآن میں ہدایت کرتا ہے اقوم کی طرف، قائم ہے، سیدھا راستہ ہے. اس لفظ پتہ کیا شامل ہے؟ الاقوم من العقائد والعبادات والاخلاق العالیہ. عقیدے میں سیدھا، عبادات اور حسن اخلاق سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ارکان ایمان سارے، صحیح عقیدہ جو ہے، صحیح منہج ہے، اتباع سلف جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں اور دیگر عبادات، صلہ رحمی ہے، والدین سے حسن سلوک کیے، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں. آپ کو حسن اخلاق ہے، آپ کا اچھا تعامل اپنے بیووں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حقوق ادائیگی، سب اس میں شامل. قرآن مجید یہ سب پیغامات موجود ہیں کہ نہیں؟ ان کی رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید کی نہیں کرتا؟ ایک لفظ میں اللہ نے بیان فرما دیا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اگر اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو صحیح سمجھ لو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، آپ کے اخلاق بھی سدھر جائیں گے، آپ کی عبادت بھی صحیح ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، اور آپ کے عقائد اور منہج بھی درست ہو جائیں گے. چھوٹا سا سوال ہے، بات ہے قرآن مجید میں ہی مومنوں کو ہدایت کا سارا ساز و سامان موجود ہے. حدیث کہاں پہ ہے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جیسا کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی اقوم, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بس قرآن ہی کافی ہے. حدیث کہاں پہ ہے؟ جی قرآن میں ہی حدیث ثابت ہے. کہاں پر ثابت ہے؟ چھوٹا سا قصہ بتاتے ہیں یاد رکھنا میں آپ کے کام سے. بخاری میں پیارا قصہ ہے, صحابی کا نام بھی یاد ہے, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جزاک اللہ خیر. النامصات جو بھویں کو کاٹتی ہیں, نمس سے کام لیتی ہیں. ایک عورت نے کو پتہ چلا کہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لعنت بھیجی ہے, کہا یہ حرام ہے اور لعنت ہے جو ایسا کام کرتی ہے. تو عورت آتی ہے کہ سید عبداللہ بن مسعود, کہتی ہیں آپ نے کہا کہ حرام لعنت بھیجی ہے, میں نے قرآن مجید پورا پڑھا ہے, قرآن مجید شروع سے آخر تک مجھے تو نہیں ملا. فرماتے اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو ضرور نظر آتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اور میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت بھیجتے ہوئے ان عورتوں پر جو یہ کام کرتے ہیں نامصات پر. اسے کہتے ہیں منہج السلف. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. منہج السلف جو ہماری دعوت ہے وہ یہ ہے مختصر, کہ قرآن کو سمجھنا جیسے کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے. اس قرآن مجید کی آیت میں کہیں پر ہے کہ بھویں کو کاٹنے والے پر لعنت ہے؟ لفظ ہے نمس کا لفظ ہے؟ نہیں ہے نا. لعنت کا لفظ ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنے عظیم صحابیوں کہاں سے لیا ہے؟ یہ فہم السلف ہے کہ کیسے سمجھا قرآن مجید کو. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو, جس چیز سے منع کرے اسے چھوڑ دو, اسے رک جاؤ. اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے لعنت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں یہ کام کرتے بھوکے کے بعد کاٹتی ہیں نامصات پہ, لعنت بھیجی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے دے تو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. تو رکنا چاہیے کہ نہیں؟ اب لعنت موجود ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے. تو قرآن مجید کافی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید سے کافی سے مراد یہ ہے ہر وہ پیغام جو قرآن مجید میں موجود ہے اور صحیح حدیث میں بھی موجود ہے وہ بھی قرآن مجید کے پیغام سے منسلک اور جڑا ہوا ہے, آپ اسے الگ نہیں کر سکتے. یہ بھی وحی ہے نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ قرآن مجید ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, دونوں وحی ہیں. آپ جدا کبھی نہیں کر سکتے اور کوئی ضرورت کر بھی نہیں سکتے جدا کرنے کا. اب نماز کا طریقہ ہے. ابھی اقوام کے لفظ میں عقائد خوارج کا رد ہے قرآن کے میں کہ نہیں؟ جتنی احادیث میں خوارج کا رد ہے وہ قرآن میں کا پیغام کے موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اب اقوام کے لفظ میں رد, خوارج کا رد, معتزلہ کا رد, جتنی بھی یہ باطل جماعتیں بدعت جماعتیں سب کا رد موجود ہے. عقائد کی بات آ گئی. عبادات نماز کا طریقہ کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں اجمالی الفاظ طریقہ موجود. تفصیل کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی. وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, آپ الگ نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی آپ سے کہیں قرآن مجید ہی کافی ہے, قرآن مجید میں یہ ثابت نہیں ہے, تو ہمیں واضح اس میں کئی دلائل ہیں. اگر آپ مصر حدیث کے پہلے درس سنیں تو میں نے کئی دلائل اس میں بیان کی ہیں کہ قرآن مجید سے صحیح حدیث ثابت ہے, اتباع اور سنت جو قرآن سے ہی ثابت ہے. اور اس میں سے یہ جو پریکٹیکل مثال دیا ہے میں نے سے بخاری کی سے عبداللہ مسعود کا جو قصہ ہے یہ کافی کسی کو سمجھانے کے لیے کہ کتنے پیارے انداز میں وہ خاموش ہو گئی, لاجواب ہو گئی. یعنی دیکھیں بحث نہیں کی, اچھا یہ کیسے تو اور غصے میں آئی تھی نا وہ, یہ کام کرتے اس کی کہتے ہیں کہ روزی روٹی اس کی رک گئی. تو اس زمانے میں یہ کافی یعنی دیکھیں نا یہ چیزیں اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں. مجھے نہیں پتا عورتیں کیا پسند کرتی ہیں, وہ کیوں بھویں کاٹتی ہیں. عجیب سی ایک خصلت ہے ان کی, مجھے سمجھ سے باہر ہے. بعض عورتیں ہوتی خوبصورت ہیں پھر بھی کاٹ شروع کر دیں شیطان کے بہکاوا دے کے. اگر تو یہ مصیبت اس زبان دور جہلیت سے چلی آ رہی ہے. تو اس کا کام تھا کاروبار تھا. جب یہ دیکھے سر عبداللہ مسعود لعنت بھیجتے ہیں اور منع کر دیا تو اس کی دکان بند ہونے لگی, اس کو پریشانی ہو گئی. آ کے کہتی ہیں, وہ بڑے غصے میں آئی, میں نے قرآن پورا قرآن مجید پڑھا ہے, اہل ایمان میں سے تھی کہ نہیں, دیکھے دیکھے ایک حدیث سے فیصلہ سے ہو گیا کہ نہیں, اور فوراً خاموشی اختیار کر دی کہ نہیں. یہ نہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, اچھا آپ نے سنا ہے کسی اور نے نہیں سنا ہے کہ کیوں کیسے کیسے جوڑا قرآن مجید سے, قرآن مجید میں تو نہیں ہے, تو یہ تو حدیث میں کیسے آپ نے جوڑا ہے, کوئی اور بحث کی ہے. حالانکہ عورت کیا ہے, نقصت عقل و دین ہے کہ نہیں, یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس باوجود بھی حدیث کا اثر دیکھے صحابہ کے دلوں میں, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی, شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا اور سینے میں ٹھنڈک بھی آ گئی اور اس حرام کو بھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے نص, یہ ہوتی دلیل, یہ فہم السلف ہے, اور یہ ہماری مختصر سی دعوت ہے کہ فہم السلف کی طرف آئیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں یہ خیر اور یہ نور آپ کی اور روشنیں پھیل جاتی ہیں. واجب کے لیے آپ کو دیکھے جا رہا ہوں, مجھے صرف پورا ہفتہ ہے آپ کے لیے, درس کافی ٹائم ہو گیا, درس وہاں پہ روک دیتے ہیں کہ فہم السلف کے ایک معنی مثال آپ کو دی ہے, یہ ہے. اس کے علاوہ فہم السلف مجھے کچھ اور مثال چاہیے کہ فہم السلف کی بنیاد پر یا اور چیزیں کون سی ثابت ہیں فہم السلف, صرف فہم السلف سے, اور اس میں اجماع بھی شامل ہے. میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کے میں اور بھی ایک دو ثبوت مجھے دے دیں, پورا ہفتہ ہے دیکھ لیں, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فہم السلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, میں ایسے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن اس کی اہمیت دیکھیں. دو پریکٹیکل مثالیں آپ ڈھونڈے بتائیں جو صرف فہم السلف سے ثابت ہے, قرآن میں دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلا ہفتے دیکھتے ہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.